बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے ایمان والو تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 207-209 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسن محبی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، اور پھر آپ سماعت فرمائیں گے یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ دریائے ہرمند کے پانی کے معاملے میں ایران کا افغانستان سے اظہار ناراضگی۔ تہران معاہدے کے مطابق اپنا آبی حق محفوظ رکھتا ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یان کا پارلیمنٹ میں بیان۔ طالبان کی گولی کا شکار ملالہ نے طالبان کے خلاف محاذ کھول دیا۔ اور ہندوستان میں انتہا پسندوں کی جانب سے مسلمانوں کے حقوق کو پامال کرنے کی ایک اور کوشش، ممبئی میں مساجد کو اذان کی آواز کم کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ دریائے ہرمند میں ایران کے آبی حق کے سلسلے میں افغانستان کی طالبان حکومت سے راضی نہیں ہیں۔ جنوب مغربی افغانستان کے صوبہ نیمروز کے صدر مقام شہر زرنج کے جنوب میں 18 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع دریائے ہرمند پر کمال خان ڈیم تعمیر ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور افغانستان کے درمیان 1972 میں ایک معاہدے پر دستخط ہوئے تھے، جس کی بنیاد پر ہر سال دریائے ہرمند کا 850 ملین پانی ایران سے متعلق ہے۔ دریائے ہرمند معاہدے کی 5ویں شق کے مطابق افغانستان کو اپنے حصے کے پانی سے زیادہ پر کوئی حق نہیں ہوگا، چاہے اسے زیادہ پانی کی ضرورت ہی کیوں نہ ہو۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یان نے منگل کو پارلیمنٹ کے عام اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہرمند کے موضوع پر افغانستان حکام سے راضی نہیں ہے۔ اس کے باوجود افغانستان کے وزیر خارجہ سے ہونے والے مذاکرات میں سفارتی اور صحافتی دونوں سطح پر بارہا اعلان کیا اور زور دیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران دریائے ہرمند کے پانی پر اپنا حق محفوظ رکھتا ہے۔ امیر عبداللہ یان نے ایران اور افغانستان کے سرحدی کمشنر کے درمیان ہونے والے اجلاس کی طرف معاف کیجیے گا امیر عبداللہ یان نے ایران اور افغانستان کے سرحدی کمیشنز کے درمیان ہونے والے اجلاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اجلاس جو کچھ دنوں پہلے طالبان حکام کے دور میں منعقد ہوا، اس کے بعد کمال خان ڈیم سے کچھ پانی چھوڑا گیا۔ پاکستان کے صدر عارف علوی نے ملک میں حکومت تبدیلی کو سازش قرار دیتے ہوئے بااختیار عدالتی کمیشن کے ذریعے تحقیقات کرانے پر زور دیا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق صدر پاکستان عارف علوی نے چیف جسٹس سے کہا کہ حکومت تبدیلی کی مبینہ سازش کی تحقیقات کے لیے ایک بااختیار عدالتی کمیشن تشکیل دیں۔ صدر عارف علوی کا یہ بیان سابق وزیر اعظم عمران خان کے 30 اپریل کو صدر مملکت اور چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کو لکھے گئے خط پر سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دھمکی آمیز خط کی تحقیقات کیے جانے کی ضرورت ہے۔ ایوان صد سے جاری بیان کے مطابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خط کے جواب میں صدر مملکت نے حکومت میں تبدیلی کے لیے مبینہ سازش کی تحقیقات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ حالات و واقعات پر مبنی شواہد حاصل کرنے سے بھی معاملے کو انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی نوبل انعام یافتہ طالبہ اور سوشل ورکر ملالہ یوسف زئی نے افغانستان میں خواتین کے حوالے سے طالبان کے سخت فیصلوں پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ملالہ یوسف زئی نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر لکھا ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے خواتین کے لیے سخت فیصلوں پر عالمی رہنماؤں کو مشترکہ طور پر ایکشن لینا چاہیے تاکہ افغانستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا احتساب کیا جا سکے۔ ملالہ کا کہنا ہے کہ طالبان خواتین اور لڑکیوں کو دنیاوی امور سے دور رکھنا چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ خواتین اسکول نہ جائیں اور ملازمت بھی نہ کریں، وہ گھر کے کسی فرد کے بغیر خواتین کو سفر کی بھی اجازت نہیں دے رہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ افغان خواتین اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر ہیں، مسلم ممالک کو اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ طالبان حکومت نے افغانستان میں خواتین پر غیر ضروری گھر سے باہر نکلنے، برقع پہننے کی شرط اور لڑکیوں کے لیے محدود تعلیم جیسی پالیسی نافذ کی ہے، جس کے خلاف انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے رضاکاروں نے آواز بلند کی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے گزشتہ دنوں دیے گئے اپنے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ میر جعفر نے مغلوں کے گورنر سراج الدولہ سے اس وقت غداری کی جب وہ انگریزوں سے لڑ رہے تھے۔ انگریزوں نے غداری کرنے پر میر جعفر کو حکومت دی، جس طرح امریکیوں نے شہباز شریف کو اقتدار پر بٹھایا۔ جہلم میں جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امریکہ کا انڈر سیکرٹری ڈونلڈ لو تکبر کے ساتھ پاکستانی سفیر کو بلا کر کہتا ہے کہ اگر پاکستان نے عمران خان کو نہیں ہٹایا تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی انڈر سیکرٹری کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو ہٹا کر چیری بلاسم کو لایا گیا تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا۔ ہندوستان میں ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے مسلمانوں کی آزادانہ عبادت اور مذہبی اظہار کے حقوق کو پامال کرنے کی ایک اور کوشش کی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹرا کے شہر ممبئی میں مساجد کو اذان کی آواز کم کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق سیاسی جماعت ایم این ایس کے رہنما راج ٹھاکرے نے اپریل میں دھمکی دی تھی کہ اذان کی آواز کم نہ کی گئی تو مساجد کے باہر ہندو عبادت یا ہنومان چالیسا شروع کی جائے گی۔ خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ممبئی کی سب سے بڑی مسجد کے مرکزی خطیب محمد اشفاق قاضی اور مہاراشٹرا کے 3 دیگر سینئر علماء کا کہنا ہے کہ ریاست کے مغرب میں 900 سے زیادہ مساجد نے مقامی ہندو سیاستداں کی شکایات کے بعد اذان کی آواز کم کرنے پر اتفاق کر لیا۔ محمد اشفاق قاضی کا کہنا ہے کہ اذان کی آواز کتنی ہونی چاہیے یہ ایک سیاسی مسئلہ بن گیا ہے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان تشدد کے خطرے کو کم کرنے کے لیے راج ٹھاکرے کے مطالبات کو مانا گیا۔ ہندوستان میں عام آدمی پارٹی کے رہنما اور ریاست دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے پنجاب کے موہالی شہر میں ہوئے دھماکے کو ایسے لوگوں کی بزدلانہ کارروائی قرار دیا ہے جو اس ریاست میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنا چاہتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں عام آدمی پارٹی کے رہنما اور ریاست دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے منگل کو اپنے ایک ٹویٹ میں कहा है कि मोहाली धमाका ऐसे लोगों की बुजदलाना कार्रवाई है जो पंजाब के अमनो अमान को खराब करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की पंजाब हुकूमत उन लोगों के मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देगी और पंजाब के सभी लोगों के ताउन से हर हाल में अमन कायम किया जाएगा और मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। श्रीलंका में सदर के हामियों और मुखालफिन के दरमियान झड़पों में हलाकतों की तादाद 5 हो गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि श्रीलंका में हुकूमत की माशी पॉलिसियों के खिलाफ अवाम का एहतजाज जारी है, जबकि सदर के हामियों और मुखालफिन के दरमियान झड़पों में हलाकतों की तादाद 5 हो गई। कोलंबो से खबर एजेंसी के मुताबिक श्रीलंकन सदर के हामियों की मुजाहिरीन से झड़पें हुई। बताया जा रहा है कि हलाक होने वाले अफराद में हुक्मरान जमात के रुकने पार्लियामेंट भी शामिल हैं। और सामीन, इसी के साथ रेडियो तेहरान से खबरें खत्म हुई। یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامع لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم افغانستان میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیں گے، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ رمضان المبارک ختم ہوا اور عید الفطر آ گئی، لیکن ہمارے ملک افغانستان میں لوگ خوشیاں منانے کے بجائے گریا کنا ہیں۔ جب عبادت گاہوں میں عبادت کرنے والوں کا قتل عام کر دیا جائے تو عید کی مبارکباد کس کو دی جائے؟ جب ملک میں نہ شیعہ محفوظ ہوں نہ سنی، نہ عورتیں محفوظ ہوں نہ مرد، نہ بڑے محفوظ ہوں نہ بچے، نہ بازار محفوظ ہوں نہ گھر، نہ دیر محفوظ ہوں نہ خانقاہ، نہ مقامی باشندے محفوظ ہوں نہ مسافر، کسی بھی ہستی اور کسی بھی مرکز کی حرمت اور تقدس باقی نہ رہے، مسجد اور ہوٹل، روزے دار اور روزے خار، قاریان قرآن اور کفار سب ایک صف میں ہوں، ان میں تمیز اور فرق باقی نہ رہے، سب ایک ہی تلوار سے مارے جائیں، وحشیانہ پن اور جہالت انتہا کو پہنچ جائے، تو پھر عید کیسی اور کون کسے مبارکباد دے؟ ناظرین، یہ اس سال عید الفطر پر ایک افغان عالم دین آیت اللہ واعظ زادہ کا غم انگیز پیغام ہے۔ اس پیغام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج افغانستان میں امن و امان کی صورتحال کیا ہے، بدامنی کس حد تک بڑھ چکی ہے، خون مسلم کی ارزانی کا عالم کیا ہے، اور دہشت گردی کتنی پھیل چکی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم افغانستان میں امن و امان کی بدحالی اور دہشت گردی بڑھنے کے اسباب اور اس تعلق سے موجودہ طالبان حکام کی ذمہ داریوں کا جائزہ لیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں عرض کیا، آج کے پروگرام میں ہم افغانستان میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ تہران اسٹوڈیو سے ہمارا ساتھ دیں گے ممتاز تزیہ نگار قمر عباس نقوی، اور کراچی سے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا پاکستان کے ممتاز تزیہ نگار راشد احد صاحب کو۔ گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں قمر عباس نقوی سے، جو یہاں ہمارے ساتھ تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ نقوی صاحب، اس سال عید الفطر پر ایک افغان عالم دین آیت اللہ واعظ زادہ نے ایک پیغام جاری کیا، اور اس پیغام میں انہوں نے کہا कि इस वक्त अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है कि न मस्जिदें महफूज हैं, न लोगों के घर, न बच्चे महफूज हैं, न बड़े, न औरतें, न मर्द, और क़ारियान क़ुरान या कुफ़ारों सबको एक ही तलवार से, यानी जिस तरह से जो खून मुस्लिम की अरज़ानी है, इन हालात में कौन किसको ईद की मुबारकबाद पेश करे। सबसे पहले तो हम इस पैगाम पर आपका तबसरा सुनना चाहेंगे।
जी बिल्कुल, ये बजा पैगाम है, और
बस
ये आप ये देखें कि अफ़ग़ानिस्तान ही नहीं बल्कि और भी जो ममालिक हैं वहाँ किसी न किसी शक्ल में मुसलमानों पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म हो रहा है। सबसे अहम जो इलाका है, और जाहिर बात है सबसे ज़्यादा उसे अहमियत भी हासिल हो, फिलिस्तीन का है, उसमें भी आप देख लें कि क्या सूरत हाल है, और सहूनी हुकूमत जिस तरह से जुल्म ढा रही है वो तो किसी से पोशीदा नहीं है। लेकिन अगर हम फिलिस्तीन से बाहर निकलें तो भी जो ममालिक हैं किसी न किसी तरह से वहाँ पर जुल्म हो रहा है। अभी मगरबी ममालिक से पहले ही जो इलाके के ही मुल्क हैं बहुत सारे, वहाँ पर भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, कहीं शिया होने की वजह से तो कहीं किसी और वजह से। बहरीन को आप ले लें, वहाँ पर वहाँ की हुकूमत जो जुल्म कर रही है तो कोई काफिरों पे तो नहीं कर रही, कि जिन पर कर रही है मुसलमान ही है। या सऊदी अरब में देख लें, दूसरे तरह से जो मजालिम हो रहे हैं, जिस तरह से सजाएं दी जा रही हैं, सब 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 के सब मुसलमान हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि दुनिया के तकरीबन हर खित्ते में कहीं जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच चुका है, और कहीं उस तरफ रवा दवा हैं। बहुत से मुल्कों में हुकूमतें उसी सिमत जा रही हैं, यानी अगर हालात ऐसे ही रहे तो आप यकीन करें कि कुछ बरसों के बाद कई फिलिस्तीन नज़र आएंगे हमारे आसपास ही। तो ये तो है, जाहिर सी बात है। तो ऐसे हालात में यकीनन बहला रस्म है, तो सब दे ही रहे मुबारकबाद एक दूसरे को, लेकिन मुबारकबाद का मौका तो नहीं है यूँ अगर देखा जाए तो।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, राशिद अहद साहब से स्काइप के ज़रिए हमारा राबिता बरकरार हुआ। राशिद साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातुहू।
राशिद साहब, अफ़ग़ान आलम दीन ने ईद उल फ़ित्र पर जो पैगाम जारी किया है उसके तनाजुर में मेरा जो सवाल है वो ये है कि इस साल रमज़ानुल मुबारक में ज़ियाफ़त इलाही खुदा की रहमतों और नुज़ूल क़ुरान के महीने में दारुल हुकूमत काबुल समेत मुख्तलिफ शहरों में अफ़गान अवाम पर जो मुसीबतें टूटी हैं, जिस तरह से रोज़ेदार मुसलमानों का हालत नमाज में और मासूम बच्चों का स्कूलों में कत्ल आम हुआ है, उनके पेश नज़र वहाँ कोई ईद की खुशियाँ मना सकता है?
ये पिछले दो तीन हफ्ते जो रिसेंटली गुजरे हैं वो तो बहुत ही खून आशाम थे
जी,
और खास तौर से जो एक खास कम्युनिटी को, बिरादरी को, शिया कम्युनिटी को टारगेट किया गया, अलबत्ता एक उगी हुए हैं, मतलब दूसरे कम्युनिटी को भी कर रहे हैं, इसलिए कि वो जाहिर है कि जो लोग इसके पीछे जो हाथ कारफरमा हैं वो तो चाहते ही हैं कि मुसलमान अवाम में जो है वो यानी कि तफरका ईजाद करें, और इस तरीके से यानी कि आलम इस्लाम को, मुस्लिम ममालिक को, मुस्लिम अवाम को खून में नहला दें, ये उनका बहुत ही वाज़े मकसद है। बदकिस्मती ये है कि जो हमारे यहाँ की जो भी हुकूमतें हों आलम इस्लाम में, वो जो है खुद अपने दुश्मनों की अपने दुश्मन की ये क्या कहते हैं कि अलाइज रही अपने खुद अपने दुश्मनों को। मतलब कि मैं एक सीधी सी बात करता हूँ कि ये तालिबान को ले लीजिए। तालिबान बहरहाल इन्होंने अमेरिका के साथ शराकत की है दराज तक, और अमेरिका और उसके जो अलाइज हैं जो इस्लाम दुश्मनी पर हमेशा से आमादा और कमर बस्ता रहे हैं, तो उनके साथ शराकत के नतीजे में और हमाहंगी के नतीजे में जाहिर है कि जो ज़हनियत परवान चढ़ती है, मुमकिन है कि कुछ लोग उससे आजाद हुए हों, लेकिन बहरहाल एक तबका तो यकीनन मौजूद है। तो ये जो कहा जाता है बार बार या के इंक्लूसिव गवर्नमेंट, ब्रूट बेस्ड गवर्नमेंट, तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर यानी कि अफगानिस्तान की भलाई मकसूद है, अफगानिस्तान में अमन अमान मकसूद है, तो जरूरी है कि अवाम की मदद की जाए और ये कि एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट हो, इंक्लूजन, जिसमें तमाम तबकात शरीक हों, तभी ये मसला हल हो सकता है। वरना जो हम मैं देखता हूं कि चाहे अफगानिस्तान में तालिबान हो या दूसरे अरब ममालिक में अमेरिका की अलाइज रजत पसंद हुकूमत हो, ये तो शिया सुन्नी और दीगर फिरके ईजाद करके हमेशा अवाम को खून में नहलाने की पॉलिसी पर, खुद अभी देख लीजिए अफगानिस्तान की एक मिसाल मैं देता हूं कि अफगानिस्तान में एक ये क्या ये साजिश की गई कि बताया इस बात को बहुत जोर शोर से उठाया गया कि मशहद में जो है अफगानियों के साथ ज्यादती हुई और फेक वीडियोस, जाली वीडियोस उसकी, क्योंकि कहीं से रिलायबल और क्रेडिबल नहीं था कि वो भाई वो मशहद ही में बनी हुई है, वो जो पुलिस है उनकी वर्दी भी नहीं है ईरानी, और उसको यहाँ शो किया जा रहा है कि कुछ पुलिस है जो मार रहे हैं अफगानियों को। अच्छा ये तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ एक ओलंपिक के अफगानिस्तान के एक ऑफिशियल है मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में जिनका नाम गालिबन नजर मोहम्मद नजर मुतमईन है
जी।
वो बाज़ाब्ता उनकी वीडियो के वो उसको देख कर खुश हो रहे हैं, तो क्या मतलब है? मतलब यह है कि ऐसी वीडियो को दिखा करके अवाम में नफरत और अवाम में गलतफहमी पैदा करने पर वो अपनी चालों कामयाब समझ रहे हैं। तो इतनी कुर्बानियां ईरान ने दी, शिया मुसलमानों ने दी, और अवाम में बहुत सारे लोग चाहते यही हैं कि भाई हम लोग मिल हैं, अमन अमान हमारी बुनियादी जरूरत है, तरक्की और पेशरफ्त, हर तरह की एक सकाफत जो है इस्लाम की के अखुवत भाईचारगी बाकी रहे, लेकिन जो लोग भी यानी के बरसरे इख्तदार हैं उनको ऐसी फिक्र और धुन नहीं, उनको यह है कि किसी तरीके से हमारी हुकूमत की यानी हमारी हुकूमत मुनज्जम हो जाए, हमारी हुकूमत की को के बाकी रहने की इस तरह काम की जमानत। तो ऐसी सूरत हाल में मेरा नहीं ख्याल है कि जो लोग बरसर इख्तियार हैं उस वो यानी कि अफगानिस्तान में अमन कायम कर सकेंगे। तो फिर वही बात जाती है कि अब ये बिल्कुल एक यानी तिरियाक बस यही है कि एक ब्रॉड बेस की गवर्नमेंट हो, ये जो नफरत का जहर फैलाया गया उसका तिरियाक ये है कि वसीउल बुनियाद हुकूमत हो, तमाम तबके के लोग की शमूलियत हो उसमें, ताकि किसी की अजारतदारी और मोनोपोली नहीं बल्कि एक बाहमी तफाहम के साथ, लोग जो हैं वो अपने निजाम सियासत को चलाएं, जो बदकिस्मती से मुसलमानों से साम्राज्य ताकतों ने बहुत पहले छीन लिया, और अब ईरान के इस्लामी इनकलाब के मारज़े वजूद में आने के बाद इसकी तरफ मुज़ाहमती तहरीकों ने जन्म लिया है और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे और बहुत कुर्बानियां दे रही है। तो जो पेशरफ्त हुई है उसमें मजीद कुरानों को रुकावट नहीं बनने देने चाहिए जिन्होंने साम्राज्य के साथ चला के।
शुक्रिया जनाब। अमेरिका तो यकीनन काबिले भरोसा नहीं है, लेकिन जहां तक अफगानिस्तान में अमन अमान के क्याम की बात है तो ये जिम्मेदारी इस वक्त तालिबान इंतजामिया की है, और तालिबान इंतजामिया अगर पड़ोसी मुल्कों की हिमायत हासिल करना चाहे, तआवुन हासिल करना चाहे, तो पड़ोसी इसके लिए तैयार भी हैं, लेकिन पड़ोसियों की बात भी उन्हें माननी पड़ेगी। प्रोग्राम के बारे में हमें नाजरीन की राय का भी इंतजार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम अपने अजीज नाजरीन से इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज़।
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یقین دل کو خیال روضۂ اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضۂ اطہر سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضۂ اطہر سے ملتا ہے، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضۂ اطہر سے ملتا ہے، خزف دستِ مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، خزف دستِ مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضۂ اطہر سے ملتا ہے، اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو، اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو، سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے، سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضۂ اطہر سے ملتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے، اور پھر آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی، تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں، مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مومن نہ برائی کرتا ہے نہ ہی عذر پیش کرتا ہے، جبکہ منافق ہر روز برائی کرتا ہے اور ہر روز عذر خواہی کرتا ہے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, تاریخ میں ہمیشہ باقی رہنے والی حسینی تحریک کو تین پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے, اور ان تین پہلوؤں میں سے جو پہلو سب سے زیادہ جلوہ افروز ہے وہ عزت و سربلندی اور افتخار کا پہلو ہے. اس تحریک کا دوسرا پہلو طاقتور باطل اور حق کے درمیان جنگ ہے, جس میں امام حسین علیہ السلام نے ایک انقلابی تحریک اور اصلاح کے لیے جد و جہد کی روش کو اپنایا. یہ تحریک معنویت اور اخلاق جیسے اوصاف و کمالات سے متصف ہے. اس تحریک میں ایک ایسا مبارزہ ہے جو سیاسی اور اجتماعی پہلوؤں, انقلابی اقدامات اور حق و باطل کے علل اعلان پر سر پیکار آنے کے علاوہ انسانوں کے نفس اور ان کے باطن کی جنگ ہے, جہاں انسانی وجود کے اندر موجود کمزوریاں, مختلف قسم کی لالچیں, ذلت و پستی, شہوت پرستی اور خواہشات نفسانی کی پیروی انہیں اہم فیصلے کرنے اور بڑے بڑے قدم اٹھانے سے روکتی ہے. یہ ایسی جنگ ہے جو اپنی سختی اور دشواری کے لحاظ سے اپنا جواب نہیں رکھتی, جہاں اہل ایمان اور جانباز عورت و مرد کی ایک مختصر سی جماعت سید و شہدا کے پیچھے چل پڑتی ہے, تو وہاں ان کے احساس ذمہ داری کے سامنے دنیا اور دنیاوی لذتوں, نیز اس کی زیبائی اور رنگینیوں کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. یہ ایسے انسان ہیں جن کے باطن میں ان کی معنویت کے, جسے روایات میں خدائی لشکر سے تعبیر کیا گیا ہے, نے ان کے شیطانی لشکروں یعنی شیطانی لشکر پر غلبہ پا لیا ہے, اور ان کا نام عظیم انسانوں کی حیثیت سے تاریخ میں سنہری حروف سے آج تک درج ہے. اس تحریک کا تیسرا پہلو جو عوام میں زیادہ مشہور ہے وہ مصائب اور غم و اندو کا پہلو ہے, لیکن اس تیسرے پہلو میں بھی عزت و سربلندی اپنے عروج پر نظر آتی ہے. لہٰذا اہل فکر و نظر کو ان تینوں پہلوؤں کو مد نظر رکھنا چاہیے. سامعین, حضرت امام حسین علیہ السلام کی تحریک و قیام کی پہلی جہت میں جہاں امام علیہ السلام نے ایک انقلابی تحریک کی بنیاد رکھی, عزت و سربلندی موجزن ہے. سید الشہداء کے مد مقابل کون تھا؟ آپ کے مد مقابل ایسی ظالم و فاسق حکومت تھی کہ جو معاشرے میں گناہ و سرکشی سے حکومت کر رہی تھی. اس معاشرے کی حالت یہ تھی کہ پورا معاشرہ اس ظالم حکومت کے پنجوں میں جکڑا ہوا تھا, اور جہاں بندگان خدا پر ظلم و ستم, غرور و تکبر اور خودخواہی اور خود پرستی کی بنیادوں پر حکومت کی جاتی تھی, لوگوں کے ایمان و معنویت اور ان کے انسانی حقوق کا ذرا سا بھی خیال نہیں رکھا جاتا ہے. برسر اقتدار طبقے نے اسلامی حکومت کو ظہور اسلام سے قبل دنیا میں موجود طاغوتی حکومتوں میں تبدیل کر دیا تھا, جبکہ ایک اسلامی نظام کی اہم ترین خصوصیت اس کی عادلانہ حکومت ہے, اور اس تصوراتی معاشرے کے خد و خال کے جسے اسلام شکل و صورت دینا چاہتا تھا حکومت کے طرز عمل اور حاکم وقت کے رویے سے تعلق رکھتے ہیں, اور بزرگ ہستیوں کے بقول امامت کو ملوکیت اور سلطنت میں تبدیل کر دیا تھا. سامعین, اگر حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام اپنی اسیری کے ایام میں خواہ کربلا میں عصر عاشور کا وقت ہو, یا کوفہ و شام کی راہوں کی اسیری ہو, یا پھر شام اور اس کے بعد کربلا کی زیارت اور مدینہ روانگی اور اپنی حیات کے آخری لمحات تک کا زمانہ ہو, مقابلہ نہ کرتے اور اپنے بیانات اور خطبات کے ذریعے باطل کے چہرے پر پڑی نقاب نہ الٹتے, اور کربلا کے حقیقی فلسفے امام حسین علیہ السلام کے ہدف اور دشمن کے ظلم و ستم کو بیان نہ کرتے, تو واقعہ کربلا آج زندہ نہ ہوتا. اس زمانے میں بھی آج کی طرح ظالم و ستمگر طاقتیں اپنے جھوٹے اور شیطنت آمیز پروپیگنڈے سے زیادہ استفادہ کرتی تھیں. ایسی فضا اور ماحول میں کیا ممکن تھا کہ واقعہ کربلا, جو اپنی تمام تر عظمت و سربلندی کے ساتھ دنیا اسلام کے ایک گوشے میں رونما ہوا تھا, اس عظمت کے ساتھ باقی رہتا؟ اگر ان شخصیات کی محنت و جد و جہد اور اثار و قربانی نہ ہوتی تو یہ واقعہ تاریخ کے اوراق میں دفن ہو جاتا. جس چیز نے اس ذکر کو زندہ رکھا ہے وہ سید الشہداء کے حقیقی وارث تھے, جس طرح امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب باوفا کا جہاد اور ان کے مصائب سخت تھے، اسی طرح حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت امام سجاد علیہ السلام اور بقیہ افراد کا جہاد اور اسیری کی صحبتیں اور سختیاں برداشت کرنا بھی بہت دشوار و مشکل ترین کام تھا۔ فرق یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد میدان جنگ میں آنے والوں نے تلواروں اور نیزوں سے جنگ نہیں کی، بلکہ تبلیغ اور ثقافتی ہتھیاروں سے قیامت تک کے لیے دشمن کو زمین بوس کر دیا۔ اور اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ سبوہی زیدی صاحبہ سادات کالونی ڈرگ روڈ کراچی پاکستان سے لکھتی ہیں کہ ہم لوگ ریڈیو تہران ایک ساتھ بیٹھ کر شام کی نشریات سنتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے اور آپس میں پروگرام کے حوالے سے ایک دوسرے سے سوالات بھی کرتے ہیں۔ آپ کے تمام پروگرام بہت اچھے اور معیاری ہیں۔ ہماری طرف سے تمام سامعین و اراکین ریڈیو تہران کو سلام عرض ہے۔ سامعین، اب پیش ہے ایک داستان۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ نماز صبح مسجد میں ادا کی۔ موسم کچھ صاف ہو چکا تھا کہ لوگ اس روشنی میں ایک دوسرے کو بخوبی پہچان سکتے تھے۔ اسی اثنا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ایک ایسے شخص پر پڑی جس کی حالت غیر تھی اور اس کی گردن بار بار کبھی دائیں اور کبھی بائیں جانب لڑک جایا کرتی تھی۔ انہوں نے اس نوجوان کو غور سے دیکھا تو پتا چلا کہ اس کا چہرہ بالکل پیڑا پڑ گیا ہے اور آنکھیں اندر کی طرف گھستی چلی جا رہی ہیں اور اس کا جسم بالکل ہی کمزور اور لاغر ہو چکا ہے۔ یہ حالت دیکھ کر رسول اکرم نے اس آشفتہ نوجوان سے فرمایا، کیا حال ہے؟ اس نے کہا، اے رسول خدا، میں حالت یقین میں ہوں۔ آپ نے فرمایا، ہر یقین کی ایک علامت ہوا کرتی ہے جو اس کی حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے، تیرے یقین کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، اے رسول خدا، میرے یقین کی علامت ہی نے تو میرا یہ حال کر رکھا ہے۔ اس علامت کی وجہ سے مجھے رات بھر نیند نہیں آتی اور سارا دن میں عالم تشنگی میں بسر کرتا ہوں۔ مختصر یہ سمجھ لیجئے کہ میں نے دنیا کی تمام رانائیوں سے منہ موڑ رکھا ہے اور ساری توجہ اپنے پروردگار کی طرف مبذول کر رکھی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عرش پروردگار حساب کی منزل میں کھڑا ہے اور اسی طرح میں تمام لوگوں کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ نیک لوگ بہشت میں آرام فرما ہیں اور برے لوگ دوزخ کی آگ میں جل رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ میں بھڑکنے والی آگ کی آواز ابھی ابھی میرے کانوں میں آئی ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ وہ بندہ خدا ہے جس کے قلب کو پروردگار عالم نے نور ایمان سے روشن کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اپنی اس نیک حالت کو برقرار رکھنا۔ اس نوجوان نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ، آپ دعا کریں کہ پروردگار مجھے جہاد میں شرکت کی توفیق اور شہادت کا شرف عطا فرمائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خواہش کے مطابق بارگاہ ازدی میں دعا کر دی۔ کچھ ہی دنوں بعد جہاد کا موقع آ گیا۔ اس نوجوان نے نہایت خلوص و عقیدت کے ساتھ اس میں شرکت کی اور اس جنگ کے دوران شہادت سے ہم آغوش ہونے والوں میں دسواں آدمی کوئی اور نہیں بلکہ وہی نوجوان تھا۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 21 اردو بہشت، 9 شوال اور 11 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ نو شوال سن 110 ہجری قمری کو دوسری صدی ہجری کے مشہور محدث اور فقیہ ابن سیرین نے وفات پائی۔ وہ صبر و بردباری، اخلاق اور نرم مزاجی کے باعث عوام میں بہت مقبول تھے۔ ابن سیرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ وہ حدیث کو حفظ اور نقل کرنے میں احتیاط سے کام لیتے تھے۔ ان کی اس احتیاط کی بنا پر تمام علماء ان کی روایت کی ہوئی احادیث کو مستند مانتے ہیں۔ ابن سیرین نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے بہت سی کتابیں بھی تحریر کی ہیں۔ گیارہ مئی سن 868 عیسوی کو اب تک دریافت شدہ سب سے پرانی مطبوعہ کتاب کی تاریخ طباعت ہے۔ یورپ میں ٹائپ کی چھپائی کا آغاز 15ویں صدی میں ہوا تھا، مگر اس سے بہت پہلے چین میں ٹھپے کی چھپائی کا آغاز ہو چکا تھا۔ سن 1900 میں ترکستان میں تان یانگ کے مقام پر ایک غار میں ایک کتاب دریافت ہوئی جس کا نام ڈائمنڈ سوتر تھا۔ یہ کتاب گوتم بدھ کی تصاویر اور ان کی تعلیمات پر مشتمل تھی اور ٹھپے کی مدد سے طبع ہوئی تھی۔ یہ کتاب 7 اوراق پر مشتمل ہے جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ہر شیٹ کی لمبائی 2.5 فٹ اور چوڑائی 1 فٹ ہے۔ کتاب کے آخر میں تحریر ہے کہ یہ کتاب 11 مئی سن 868 کو وانگ چیے نے مفت تقسیم کرنے کے لیے چھاپی تھی تاکہ ان کے والدین کی یاد کو دوام حاصل ہو۔ اس کتاب کے ایک ورق پر عبارت اور 6 اوراق پر گوتم بدھ کو ان کے مرد اور خاتون پیروکاروں کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ تصویر میں 2 بلیاں بھی دکھائی گئی ہیں۔ گیارہ مئی سن 1864 عیسوی کو برطانیہ کی مصنفہ ایتھیل لیلیان وویچ پیدا ہوئیں۔ وہ 21 سال کی عمر میں روس چلی گئیں اور وہاں روسی ادب سے آشنا ہوئیں، جس سے ان کو ادبیات اور تحریر و تصنیف سے بہت زیادہ لگاؤ پیدا ہو گیا۔ ان کا پہلا ناول دی گیڈ فلائی بہت مشہور ہے۔ ان کی دیگر تالیفات میں جیک ریمنڈ اور پٹ آف تھائی شوز خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ وویچ کا سن 1960 میں انتقال ہو گیا۔ اکیس اردو بہشت سن 1298 ہجری شمسی کو مرزا کوچی خان جنگلی کے باوفا ساتھی ڈاکٹر ابراہیم حشمت الطبا کو پھانسی دے دی گئی۔ وہ تحریک جنگل کے نام سے موسوم انقلابی تحریک کے رہنما مرزا کوچی خان جنگلی کے بہت قریبی ساتھی تھے۔ جنگل تحریک کے دوران طبی خدمات کی وجہ سے انہوں نے لاہیجان شہر میں بہت زیادہ عوامی مقبولیت حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے سینکڑوں افراد پر مشتمل ایک گروپ تشکیل دیا تھا۔ جنگل تحریک کے ساتھ مل کر انہوں نے سال ہر سال تک جہاد کیا۔ آخرکار حکومت وقت کے فوجی حکام نے ان کو دعوت دی اور قرآن کریم کی جلد پر ان کے لیے امان نامہ لکھ کر بھیجا۔ انہوں نے اس امان نامے پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے 270 ساتھیوں سمیت خود کو قزاقوں کے حوالے کر دیا، لیکن فوجی حکام نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور ان کو وکیل صفائی فراہم کیے بغیر ہی فوجی عدالت میں نمائشی مقدمہ چلا کر سزائے موت سنا دی گئی۔ ان کو رشت میں پھانسی دی گئی اور وہیں دفن کیا گیا۔ گیارہ مئی سن 1935 کو جرمنی کے شہر برلن میں دنیا کے پہلے سرکاری ٹی وی ٹرانسمیٹر نے کام کرنا شروع کیا۔ اس ٹیلی ویژن ٹرانسمیٹر کا نام نپکو تھا، جس کے کام کرنے کے ساتھ ہی ٹیلی ویژن کے دور کا آغاز ہوا۔ اس ٹرانسمیٹر کا نام ٹیلی ویژن کے موجدین میں سے ایک سائنسداں پال نپکو کی کاوشوں کی قدردانی کے لیے ان کے نام پر رکھا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ پال نپکو سن 1860 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے طبیعیات میں اپنی تعلیم مکمل کرنے سے پہلے ہی وسیع پیمانے پر تحقیقات شروع کر دیں اور بالآخر تصویر کو لہروں میں تبدیل کرنے اور ان لہروں کو دوبارہ تصویر میں بدلنے کا طریقہ دریافت کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس طرح پال نپکو نے ٹیلی ویژن ایجاد کیا، جس کی ترقی یافتہ شکل آج ہمارے سامنے ہے۔ دنیا میں عوام کی جانب سے ٹیلی ویژن کو زبردست پذیرائی ملی اور سائنسی ترقی میں بھی اس کا رول بہت اہم ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا. تیرے لیے حمد ہے کہ تُو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا, اور اگر تُو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا. تیری ایسی حمد جو ہمیشہ رہے, کبھی ختم نہ ہو, کہ جس کی تعداد کو مخلوقات شمار نہ کر سکے. اے معبود, تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تُو نے پیدا کیا تو درست پیدا کیا اور قضاء و قدر بنائی. تو موت دیتا اور زندگی بخشتا ہے, بیمار کرتا اور شفا دیتا ہے, تو بچاتا اور آزماتا ہے. عرش پر تیری حکومت اور ملک تیرے قبضے قدرت میں ہے. میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتی ہوں جس کا وسیلہ کمزور ہو, چارہ کار قطع ہو گیا ہو, موت قریب آ گئی ہو اور دنیا کی آرزو میں گرفتار ہو, اور تیری رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہو. اس کی کوتاہیوں کے باعث اس کی حسرتیں بڑھ چکی ہوں, اور اس کی لغزشیں اور ٹھوکریں بہت زیادہ ہوں, اور تیرے حضور سچی توبہ کر رہی ہوں. پس تو نبیوں کے خاتم محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما, اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر بھی رحمت فرما, اور مجھے محمد و آل محمد کی شفاعت اور حمایت نصیب فرما, اور مجھے ان کے قرب سے محروم نہ رکھ, کہ بے شک